السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر سنتے ہیں۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بیجت حاضر ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
ڈیرا بکٹی میں سیکیورٹی فورسز کی تازہ کارروائی، 10 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، طاقت کے استعمال سے مسائل مزید بڑھیں گے، مبصرین کی رائے۔ کوئٹہ سے میں صدا کاکٹ۔
سلامتی کے خطرات کے باوجود افغان صدارتی انتخابات کا حتمی مرحلہ اپنے وقت پر ہوگا، الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بیان۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر۔
گرو ارجن دیو کی برسی کے موقع پر 300 سکھ یاتریوں کو لے جانے کے لیے بھارت کا پاکستانی ٹرین کو اجازت دینے سے انکار۔ مذہبی کیلنڈر پر اختلاف رائے کی وجہ سے سکھ یاتریوں کو واہگہ بارڈر کے ذریعے پیدل پاکستان آنا پڑا۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
چین کے وزیر خارجہ نے نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور متعدد باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، مصر میں سابق فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی نے مصر کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا، جس میں 10 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ آپریشن ڈیرا بگٹی میں ہوا، جو بلوچ قوم پرستوں کی اکثریت والے اضلاع میں سے ایک ہے۔ قوم پرست گزشتہ کئی عشروں سے وسیع صوبائی خود مختاری اور قدرتی وسائل میں زیادہ شرکت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں حالیہ مہینوں کے دوران ماضی کی نسبت حالات پرامن رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی عسکریت پسند مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اور سرکاری املاک و تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے۔ حالیہ دنوں میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے ڈیرا بگٹی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کارروائیاں شروع کیں، اور ایسی ہی ایک تازہ کارروائی میں 10 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وارکو فرنٹیئر کور کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ڈیرا بگٹی کے علاقے گندیاری میں کلادم بلوچ ریپبلکن آرمی کے خلاف سرچ آپریشن جاری تھا کہ مشتبہ عسکریت پسندوں نے فورسز کے اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں 10 شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کے 3 کیمپ تباہ کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق مذکورہ عسکریت پسند سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں گیس پائپ لائنوں اور مسافر ٹرینوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ 2 روز قبل ہی صوبائی وزیر داخلہ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ ڈیرا بگٹی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے کم از کم 30 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ اپریل میں ضلع کلات میں بھی ایک ایسی ہی کارروائی میں 30 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تقریباً ایک دہائی سے پاکستان کا یہ صوبہ شورش پسندی کا شکار چلا آ رہا ہے۔ ماضی کی حکومت کی طرح موجودہ حکومت نے بھی بلوچستان میں امن و امان بحال کرنے کے لیے ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ تو کیا، لیکن اس بارے میں کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ معروف تجزیہ نگار انور ساجدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا میں بڑے بڑے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں یہ خدشہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے تشدد بڑھے گا اور اس سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہوں گے۔
یہاں ایک مشکل ضرور ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں یا جو پہاڑوں پر ہیں لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت میں اس پر یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کے ساتھ اور ہمیں اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص کوشش بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ طاقت کے استعمال کا فیکٹر مزید بڑھ جائے گا۔ حکومت یا جو بھی اصل حکومت ہے، وہ اپنی رٹ یعنی بے تحاشا طاقت کے استعمال کے ذریعے جو ہے وہ قائم کرنا چاہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اور وائلنس دونوں طرف سے بڑھے اور یہ جو صوبہ جو جنگ زدہ ہے، آفت زدہ ہے، تباہ ہے، زلزلہ زدہ ہے، تو یہ مزید اس کے لوگ مشکلات میں آئیں۔
صوبائی حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی صورت میں بھرپور جوابی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان میں طالبان کی دھمکیوں کے باوجود دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات پروگرام کے مطابق اگلے ہفتے ہوں گے، اور سیکیورٹی فورسز نے اس موقع پر انتخابی عمل اور امیدواروں کی حفاظت کے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات افغانستان کے آزاد انتخابی کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے کابل سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بھی کہا ہے کہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کی طرح دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات کے موقع پر بھی سرحدوں پر سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
ایک اہم افغان صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ پر جمعے کو ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان نیشنل آرمی اور متعلقہ اداروں کو انتخابات کے حتمی مرحلے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنے کا کہا ہے۔ افغانستان کے خود مختار الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے کابل سے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نیشنل آرمی کو ایک اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انتخابات اور امیدواروں کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے اور اسے ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان آرمی کی طرف سے یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کی حت الوسع کوشش کی جا رہی ہے۔ طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے لاحق سلامتی کے خطرات کے باوجود الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے پہلے مرحلے کی طرح آئندہ ہفتے ہونے والے مرحلے میں بھی لوگ بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، بس حکومتیں ہر صورت میں لوگ ہی منتخب کریں، اور یہ چیز افغان عوام کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اپنے مستقبل اور حکومت کا انتخاب کر رہے ہیں، بس انہیں معلوم ہے کہ ملک کے مستقبل کے لیے ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اپریل میں صدارتی انتخابات میں شدت پسندوں کی دھمکیوں کے باوجود افغان عوام کی شرکت 60% سے زائد رہی، جسے عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ تاہم جمعے کو عبداللہ عبداللہ ایک قاتلانہ حملے سے اس وقت بال بال بچ گئے جب اس ہوٹل کے باہر دو بم دھماکے ہوئے، جہاں سے وہ ایک اجتماع سے خطاب کے بعد واپس جا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کمیشن چاہتا ہے کہ پاکستان بھی پہلے مرحلے کی طرح سرحد کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے تاکہ یہ مرحلہ بھی پرامن انداز میں مکمل ہو سکے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب خان عباسی نے شمالی وزیرستان کے اہم قبائلی عمائدین پر مشتمل ایک وفد سے مذاکرات کرتے ہوئے انہیں آئندہ 15 دنوں میں علاقے میں قیام امن اور سلامتی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا کہا۔
اس قوم کو اب امن چاہیے اور ہر قیمت پر امن چاہیے۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، جو فیصلے آج سے چند سال پہلے ہونے چاہیے تھے وہ ابھی ہمارے سر پہ اگر آ گئے ہیں تو پھر ہمیں بھی فیصلے کر لیں۔ تو یہ بات واضح کر دی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم نے ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس ملک کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اب کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
شمالی وزیرستان القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ امریکی اور افغان عہدیدار کہتے آئے ہیں کہ یہاں روپوش عسکریت پسند سرحد پار مہلک کاروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان فوج نے پہلی مرتبہ موجودہ حکومت کے دور میں شمالی وزیرستان میں حال ہی میں فضائی کاروائی کی، جس میں درجنوں شدت پسند مارے گئے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں مقامی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی افغانستان کے دور افتادہ علاقے میں آنے والے سیلاب میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ گزرگاہ نوری علاقے میں سیلاب کی تباہ کاری سے ایک ماہ پہلے شدید لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور سینکڑوں افراد مارے گئے تھے۔ حکام نے کہا ہے کہ سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کا امکان ہے۔ افغان عہدیدار امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں اور متاثرہ علاقے میں خوراک اور اشیاء ضرورت پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے نئی دلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اپنے دو روزہ دورے کے موقع پر وہ نئی دلی میں بھارتی صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ مرکز میں NDA کی حکومت قائم ہونے کے بعد کسی اعلیٰ چینی عہدیدار کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ درجنوں جلا وطن تبتیوں نے وانگ کے دورے کے خلاف نئی دلی میں احتجاج بھی کیا۔ نئی دلی سے تفصیلات کے ساتھ سہیل انجم۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اتوار کے روز نئی دہلی میں اپنی بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے ملاقات کی اور تجارت و سرمایہ کاری سمیت دیگر متعدد کلیدی شعبوں میں باہمی اشتراک و تعاون تیز کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وہ دو روزہ دورے پر صبح کے وقت نئی دہلی پہنچے ہیں۔ مرکز میں بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے قیام کے بعد چین کی طرف سے یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جو مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے بھارت کی نئی حکومت کی حمایت کی اور یہ بھی کہا کہ عالمی برادری بھارت میں آئی نئی سیاسی تبدیلی کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے اور چین بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔
There was a discussion of the possible opportunities of engagement during the course of the year.
وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اشتراک و تعاون کے ممکنہ مواقع پر تبادلہ خیال کیا جن میں دو طرفہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ سہ فریقی اور کثیر فریقی مذاکرات بھی شامل ہیں جن میں دونوں ملکوں کے رہنما شریک ہوں گے۔ سید اکبر الدین کے مطابق اس سال کے اواخر تک دونوں ملکوں میں کم از کم نصف درجن دو طرفہ ملاقاتوں کا امکان ہے جن میں صدر، نائب صدر اور وزیر اعظم کی سطح پر مذاکرات بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے کہا کہ بھارت میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے اور چین اور بھارت کے سامنے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات میں سرحدی تنازعہ پر بھی گفتگو ہوئی اور انہوں نے باہمی مذاکرات سے اسے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت اس معاملے میں اپنے دیرینہ موقع پر قائم ہے۔ چینی وزیر خارجہ پیر کے روز صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسی دوران جبکہ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات جاری تھے، دہلی میں درجنوں جلاوطن تبتیوں نے چینی وزیر خارجہ کے دورے کی مخالفت کرتے ہوئے مظاہرہ کیا اور چینی پرچم نظر آتش کیا۔ تبتن یوتھ کانگریس کے صدر تنزین جگمے نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارتی حکومت چینی وزیر خارجہ کے ساتھ تبت کے مسئلے پر بھی بات کرے۔
آج دلی میں چین کے فورن منسٹر آ رہے ہیں، اس پر ہم بھارت سرکار سے انوروھ کرتے ہیں کہ تبت کے مدعے پہ بھی چرچا ہو اور تبت کے اندر جو ابھی آتمدہ چل رہے ہیں، 130 سے اوپر چلے گئے آتمدہ، اس وشے پہ بھی چرچا ہو۔
تبتی مظاہرین نے شہر میں مختلف مقامات پر اکٹھے ہو کر چین کے خلاف مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراق میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرد پارٹی کے ایک دفتر کے باہر دوہرے بم دھماکے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اتوار کے روز ہونے والے دھماکوں میں ایک خودکش حملہ بھی شامل ہے اور یہ صدر جلال طالبانی کی پیٹریاٹک یونین آف کردش پارٹی یعنی پی یو کے ایک دفتر کے قریب ہوئے۔ یہ مقام سیکیورٹی افواج کی عمارت کے قریب واقع ہے۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جو بغداد کے شمال مشرق میں واقع دیالہ صوبے کے جالولہ قصبے میں ہوا۔ ادھر عراق کے دارالحکومت میں کار بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں قریب 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ تشدد کے اسی سلسلے میں عراق کی ایک یونیورسٹی پر بھی عسکریت پسندوں نے حملہ کیا تھا۔ بغداد میں ہفتے کے روز ہونے والے دھماکوں کا ہدف بیشتر شیعہ اکثریت والی آبادی کے علاقے تھے۔ عراق میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک عینی شاہد اور رہائشی محمد شاکر کہہ رہے ہیں کہ کرادہ علاقے میں کھڑی ایک کار میں دھماکہ ہوا اور متعدد افراد ہلاک یا پھر زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ موصل میں دوسرے روز جاری رہنے والی لڑائی میں درجنوں عسکریت پسند اور پولیس اہلکار مارے گئے۔ عراق کے مغربی صوبے انبار میں مسلح افراد نے رمادی میں یونیورسٹی پر حملہ کر کے درجنوں طالب علموں اور اساتذہ کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد سیکیورٹی افواج نے حملہ کر کے کیمپس کا کنٹرول دوبارہ سنبھالا، یرغمالوں کو رہا کیا۔ رمادی میں ہفتے کے روز کیے گئے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے۔ مصر میں سابق فوجی سربراہ عبد الفتح السیسی نے مصر کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے۔ ایک ہفتہ قبل ہونے والے انتخابات میں انہوں نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کی اس کامیابی کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمہوری
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس حکومت کا تحفظ کروں گا، آئین اور قانون کا احترام کروں گا اور لوگوں عوام کے مفادات کی مکمل پاسداری کروں گا اور ملک کی آزادی، اتحاد اور سلامتی کو قائم رکھوں گا۔ قاہرہ میں سپریم کورٹ کے اندر ان الفاظ کے ساتھ مصر کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔
لم تكن ثورت الثلاثین من یونیو
مصر کے سپریم کورٹ کے نائب چیف جسٹس مہر سامی نے، جنہوں نے تقریب کی صدارت کی، خدا سے دعا کی کہ وہ مصر کو مزید پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برس کے دوران بہت زیادہ خون بہ چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ جولائی میں اسلام پسند صدر محمد مرسی کی ان کے عہدے سے معزولی کسی فوجی انقلاب کی وجہ سے نہیں بلکہ عوامی انقلاب کی وجہ سے تھی۔ عدالت کے باہر مسٹر سیسی کے حمایتی ان کی فتح کا جشن منانے کے لیے تحریر اسکوائر پر جمع ہو گئے۔
بہنی سید الرئیس بحلف الیمین اليوم وان شاء رب العالمین۔
سیسی کے ایک حمایتی فخری گامل عبد الخالق کہتے ہیں کہ میں جناب صدر کو ان کی حلف برداری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا کرے کہ یہ سال ہمارے لیے اور تمام مصریوں کے لیے مسرتوں کا پیغام لائے، اور مجھے امید ہے کہ خدا ہمیں پرانی صورتحال سے محفوظ رکھے گا اور ہم بہتر لوگ ثابت ہوں گے۔ اگر خدا نے چاہا تو جیسا کہ انہوں نے کہا، ہم مادر تہذیب ہی رہیں گے۔ مسٹر سیسی نے تقریباً 1 سال پہلے اختیار سنبھالا تھا جب فوج کی قیادت کرتے ہوئے سابق صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ مسٹر مرسی کی اخوان المسلمون نے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور اب فوج کے تحت قائم کی گئی حکومت کی طرف سے اسے سخت کارروائیوں کا سامنا ہے۔ نئے صدر کو بھی بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں جاری تشدد اور معیشت کی دگرگوں حالت بھی شامل ہے۔ مسٹر سیسی کے بیشتر مخالفوں نے اس خوف کا اظہار کیا کہ ملک سابق صدر حسنی مبارک کی طرح مطلق العنان اقتدار کے تحت چلا جائے گا۔ مسٹر سیسی مسٹر مبارک کے دور میں انٹیلیجنس سربراہ تھے۔ مسٹر سیسی ملک کے 5ویں صدر ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے۔ اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی معروف اور انتہائی مقبول پلے رائٹ حسینہ معین نے ہمارے ساتھی شہناز عزیز سے ٹیلی ویژن پر نسوانی کرداروں کے پورٹری کے حوالے سے آنے والی تبدیلیوں پر بات کی ہے۔ حسینہ معین کہتی ہیں،
میں نے 40 سال جس عورت کی حفاظت کی تھی اور اسے بولڈ بنایا تھا اور اس کے لیے خواہش کی تھی کہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں کام کر سکتی ہے، وہ مرد کے برابر ہے، سب کچھ کر سکتی ہے اگر چاہے، اس کا ذہن بھی اتنا ہی تیز ہے اور وہ اس کی قابلیت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد آج کل جو ہو رہا ہے، جس طرح کے ڈرامے پیش ہو رہے ہیں، جس میں عورت کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، جس میں عورت کو دھکے دے کے نکالا جاتا ہے، جس میں طلاقیں دی جاتی ہیں بار بار، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ 40 سال کے کام پر تو پانی پھر گیا میرے۔ بہت سخت مجھے اس بات کا افسوس ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ عورت کی بڑائی نہیں دکھا رہے ہیں، یہ عورت کی عظمت نہیں دکھا رہے ہیں، یہ عورت کو ذلیل کر رہے ہیں۔
لیکن حسینہ آپا، اگر ہم یہ کہیں کہ آرٹ جو ہے وہ زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، تو زندگی میں تو یہ واقعات ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے نا کہ عورت کو دھکے بھی دیے جاتے ہیں، اسے ذلیل بھی کیا جاتا ہے، اسے تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا 14 سال کی، کتنی وہ بہادر بچی تھی، اسے گولی مار دی گئی۔ تو اب یہ واقعات کہیں نہ کہیں تو نظر آنے بھی چاہیے نا، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بہت دنیا ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔
ڈرامہ نگار کا یا کہانی کار کا جو بھی ہے لکھنے والا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ کسی اس طرح کی چیز کو پیش کرے تو اس کو ریزالو بھی کرے۔
ہاں بالکل۔
آپ نے سعادت حسن منٹو کو پڑھا ہے؟ ان کی کہانیاں پڑھتے وقت انسان ہولناک طور پر پریشان ہو جاتا تھا کہ کس طرح کے الفاظ اور کس طرح کی حالات سے گزارتے ہیں وہ، لیکن لاسٹ لائن پہ آ کے آپ سب بھول جاتے ہیں، آپ کو صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ریزولو کیا ہے اور ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس عورت کا مرتبہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں تو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ کے پلے کا کوئی میسج ہونا چاہیے، یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں معاشرہ؟ بے شک میں یہ آپ کی بات مانتی ہوں کہ معاشرے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, ملالہ کی بات کو بھی چھوڑ دیں آپ تو بھی بہت ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر.
جی ملالہ بس ایک سمبولک سی چیز ہے ملالہ کا واقعہ, کہ مطلب ایک بچی, سب سے افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک بچی ہے, وہ تو کہ ایک بچے کو
روئے اس کے لیے اور روز دعا مانگ رہی ہوں آج کل اس کے لیے کہ خدا اسے زندگی دے, کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, اس کا ذہن جو ہے اللہ نے اس کو اتنا اچھا ذہن دیا تھا اور اتنا جذبہ دیا تھا, اتنی بولڈ لڑکی تھی کہ اس نے ٹکرانے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات وہیں پہ ٹھہر جائے گی. آج ایک لڑکی کو انہوں نے راستے سے ہٹایا ہے, خدا نہ کرے, اللہ کرے وہ اچھی ہو جائے, چھ لڑکیاں اس کی جگہ کھڑی ہوں گی, دس لڑکیاں کھڑی ہوں گی, کیونکہ اس نے ایک جذبہ تو پیدا کر دیا نا, اور فائٹ بھی کس لیے, اپنی تعلیم کے لیے, سال سوات جاتی رہتی تھی
جی,
اور میں ہمیشہ خوش ہو کے دوسروں کو یہ بتاتی تھی کہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں لیکن ہر گاؤں میں ایک اسکول ضرور ہے, ایک لڑکیوں کا اور ایک لڑکوں کا.
لیبیا کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ اعلیٰ معیار کا خام تیل موجود ہے, لیکن 2011 میں طویل عرصے تک حکومت کرنے والے معمر قذافی کا تختہ الٹے جانے کے بعد اب وہاں کبھی کبھار ہی تیل نکالا جا رہا ہے اور پیداوار گر رہی ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کھاپوا کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
لیبیا کے سیاسی عدم استحکام, تشدد اور مسلح گروپوں کے درمیان قبضے کے لیے جاری لڑائیوں کے تجزیے کے بعد جان کنگسٹن نے اس ملک میں تیل کی صنعت کے مستقبل کے متعلق یہ کہا ہے.
There's essentially no good news there.
بنیادی طور پر اس سلسلے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کنگسٹن پلیٹس کے ڈائریکٹر نیوز ہیں جو توانائی کی عالمی صورتحال, پیٹرو کیمیکلز, دھاتوں اور زرعی صنعتوں سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قذافی کے دور اقتدار میں لیبیا کی تیل کی پیداوار تقریباً 16 لاکھ بیرل روزانہ تھی. ان کے خام تیل کا معیار انتہائی اعلیٰ ہے, اس لیے پیٹرول اور ڈیزل جیسے ایندھن کی پیداوار کی ترسیل میں اگر آپ لیبیا کا ایک بیرل ایندھن کھو دیتے ہیں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی اور جگہ سے نسبتاً کم معیاری خام ایندھن کے ایک بیرل سے زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی. خام ایندھن کے تمام بیرل ایک جیسے نہیں ہوتے اور لیبیا کے بیرل دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ایک سے ہوتے ہیں, لیکن ان دنوں ایندھن کا زیادہ تر حصہ منڈی میں نہیں پہنچ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ پیداوار کم سے کم ہے. در حقیقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک بندرگاہ سے جس کا نام مارسا الحریگا ہے, جو بہت اہم بندرگاہ ہے, بظاہر ایندھن کی برآمدات بند ہو چکی ہیں اور اس کے نتیجے میں لیبیا والے خام ایندھن کی جانب لوٹ رہے ہیں جسے وہ برآمد کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے, اسی لیے وہاں برآمدات کم ہیں. یہ بندرگاہ پچھلے مہینے دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد بند ہو گئی, لیکن اس وقت بھی جب مارسا الحریگا کی بندرگاہ کھلی ہوئی تھی اپریل میں اوسطاً روزانہ 1,67,000 بیرل خام تیل برآمد کیا جا رہا تھا. بندرگاہ بند ہونے سے برآمدات مزید گریں گی. فراہمی کے نقطۂ نظر سے صورتحال اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتی. میرا مطلب ہے اگر آپ کی پیداوار 2 لاکھ بیرل روزانہ سے کم ہو جیسا کہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے تو آپ بڑی آسانی سے صفر تک جا سکتے ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ آیا پلیٹس کو یہ علم ہے کہ لیبیا کے تیل کے شعبے کا اختیار کس کے پاس ہے, کنگسٹن کا کہنا ہے نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آئل فیلڈز کا انچارج نہیں ہے, اور یہ صرف آئل فیلڈز کا سوال نہیں ہے بلکہ فی الواقع یہ بندرگاہوں کا سوال ہے. آئل فیلڈز کسی بھی طرح کی آبادی کے مراکز سے میلوں کے فاصلے پر واقع ہیں, اسی لیے مسئلہ ترسیل کے نظام میں ہے جو اس تیل کی برآمد کرنے کے لیے درکار ہے. وہاں کسی مرکزی حکومت کی عدم موجودگی اور کچھ بندرگاہوں کی تنصیبات پر مختلف باغی گروپوں کے قبضوں کے نتیجے میں یہ سلسلہ افراتفری کا شکار ہے, تو یہ ہے مسئلہ. مارچ میں ایک ملیشیا گروپ نے ملک میں پیدا ہونے والے کچھ تیل کو بیچنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے اسے ایک ٹینکر پر لادا جسے شمالی کوریا بھیجا جانا تھا. لیبیا کی کمزور حکومت اس فروخت کے خلاف تھی. اطلاعات کے مطابق خراب موسم اور خراب سمندری صورتحال کی وجہ سے ٹینکر پر قبضہ کرنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس نے بحری ٹینکر کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن اسے یہ موقع نہیں ملا۔ صدر براک اوباما نے امریکی بحریہ کو حکم دیا کہ وہ آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لے۔ کنگسٹن کہتے ہیں کہ ملیشیا کے پاس بہر طور کامیابی کا امکان معمولی تھا کیونکہ وہ بین الاقوامی بینکاری یا بحری جہازرانی کے نظاموں کا حصہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لیبیا میں طویل مدتی خدشات ملک میں تیل کے زیر زمیں ذخائر سے متعلق ہے۔ تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر ایسے علاقوں میں جہاں چٹانوں کی ساخت ٹوٹی پوٹی اور کمزور ہے انہیں نقصان پہنچانا زیادہ آسان ہے۔
Oil reservoirs are kind of a fragile thing and they need tender loving care at all times.
تیل کے ذخائر ایک طرح سے نازک چیز جیسے ہیں اور انہیں ہر وقت بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کی پیداوار بند کرتے ہیں تو اس کے ذخیرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر چاہے کل ہی ملک میں جمہوریت آ جائے اور ملک میں ہر کوئی امن و سکون سے رہنے لگے تو بھی یہ امکان انتہائی کم ہے کہ آپ جلد ہی اس سطح پر پیداوار حاصل کرنے لگیں گے جو قذافی کی حکومت گرانے سے پہلے تھی۔ پلیئرز جنوبی سوڈان کی صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں جو پچھلے دسمبر سے تنازعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جنوبی سوڈان کا ایک علاقہ ہے جسے یونٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے اور وہاں بھی پیداوار بدستور بند پڑی ہے جس کی وجہ سے منڈی میں روزانہ 40 سے 50 ہزار بیرل تیل نہیں جا رہا۔ اسی لیے ہر ایک بیرل تیل کی اہمیت ہے، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب مارکیٹ نسبتاً دباؤ میں ہو جیسا کہ وہ ہیں۔ لیکن جنوبی سوڈان ان ملکوں کی صف میں شامل ایک اور ایسا ملک ہے جہاں تنازع اور تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ابتری سے عالمی منڈی میں تیل کی فراہمی پر دباؤ پڑا ہے۔ لیبیا اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ کنگسٹن کہتے ہیں کہ سوڈان کے تیل کی پیداوار جنوبی سوڈان کے تنازع سے متاثر نہیں ہوئی اور اس کی پیداوار بدستور 50 سے 60 ہزار بیرل یومیہ کے لگ بھگ ہے۔ دوسرے ملک جہاں مختلف مسائل نے حالیہ عرصے میں تیل کی پیداوار کو متاثر کیا ہے ان میں ایران، وینزویلا اور شام ہیں۔ وہاں کے تنازعات کی وجہ سے مارکیٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ بیرل روزانہ کی کمی ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر کنگسٹن کے الفاظ، اس لیے جب آپ ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ چیز مسائل در مسائل کا اصل سبب ہے۔ خوش قسمتی سے امریکہ اور کینیڈا نے اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ نے، جس سے اس مسئلے کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کنگسٹن کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے تیل کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ پتھر کی پرتوں سے تیل نکالنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی آجروں نے مئی کے مہینے میں مزید 2,17,000 ملازمتیں تشکیل دیں۔ ملازمتوں میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی مندی کے دوران جتنی ملازمتیں ختم ہو گئی تھیں ان میں اب بحالی آئی ہے۔ تاہم وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میل ایکریجا کی رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں جو 6.3 تھی کوئی تبدیلی اس لیے نہیں آئی کیونکہ امریکیوں کی بڑی تعداد ملازمتوں کی تلاش میں تھی۔ رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں صفیہ کاظم، واشنگٹن ونڈو میں۔
دشوار گزار موسم سرما کے بعد امریکی جاب مارکیٹ میں جان آ گئی۔ محکمہ محنت کا کہنا ہے کہ مئی میں ملازمتوں کے جو مواقع پیدا ہوئے ان کی وجہ ہیلتھ کیئر میں اضافہ اور صنعت کاری کے شعبوں میں ترقی تھی۔ وال اسٹریٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس پریشانی کے باوجود کہ امریکہ کے اسٹاک کی قیمتوں میں اضافہ ایک بڑی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ سرمایہ کاری سے متعلق حکمت عملی کی ماہر کیٹ وارن کہتی ہیں،
In addition, we think sentiment is actually improving a little. The skepticism that everybody feels.
انہوں نے کہا کہ اب ہمارے خیال میں سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ ملازمتوں کے مواقع میں بہتری کے باوجود بے روزگاری کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی کیونکہ بے روزگار امریکیوں نے روزگار کی تلاش پھر سے شروع کر دی تھی۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ یہ معیشت پر اعتماد کی علامت ہے۔ ایک اور پریشانی یہ ہے کہ اوسطاً تنخواہوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ Bankrate.com کے مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ اس سے صارفین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
One thing that would really help them to see a much better mood is if their incomes were to grow.
انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو ان کی مدد کرے گی وہ یہ ہوگی کہ ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہو۔ اگر ان کی جیب میں زیادہ پیسے ہوں گے اور انہیں وہ پیسے موسم سرما میں گیسولین یا اپنے گھروں کو گرم رکھنے کی چیزوں پر خرچ نہ کرنا پڑے تبھی صارفین کا اعتماد بڑھے گا۔ ایک اور تشویش یہ ہے کہ ملازمتوں کے مواقع بدستور یکساں رہے ہیں۔ نیشنل کونسل آف لرازا کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی شرح عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پالیسی سے متعلق تجزیہ کار الیسیا کریاڈو کہتی ہیں کہ لٹینوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کم اجرت والی ملازمتوں میں رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں جو ملازمتیں ملتی ہیں وہ انہیں غربت کے اندھیروں سے نہیں نکال سکتی۔ ملازمتوں کے مواقع ختم ہونے کے بعد سے ملازمتوں میں اضافہ اتنا نہیں ہوا ہے کہ وہ امریکی آبادی کے لیے کافی ہو، اور اس آبادی میں کساد بازاری کے ختم ہونے کے بعد سے تقریباً 7% اضافہ ہوا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا، جس میں 10 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ آپریشن ڈیڑا بگتی میں ہوا، جو بلوچ قوم پرستوں کی اکثریت والے اضلاع میں سے ایک ہے۔ قوم پرست گزشتہ کئی عشروں سے وسیع صوبائی خود مختاری اور قدرتی وسائل میں زیادہ شرکت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ پاکستان میں گرو ارجن دیو کی برسی کے لیے نئے آنے والے سکھ یاتریوں کو واہگہ بارڈر کے ذریعے پیدل سرحد عبور کر کے پاکستان آنا پڑا۔ دونوں ملکوں میں کیلنڈر پر اختلاف کے باعث کم از کم 300 سکھ یاتریوں کو ٹرین کے ذریعے سفر کی سہولت میسر نہیں آ سکی۔ تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
متروکا املاک بورڈ کے ایک عہدیدار اظہر سلہری نے، جو پاکستان میں سکھ یاتریوں کی آمد کے انتظامات کرتے ہیں، بتایا ہے کہ اتوار کے روز بھارت سے 300 سکھ یاتری گرو ارجن دیو کی برسی کی تقریبات میں حصہ لینے واہگہ بارڈر کے ذریعے پیدل چل کر پاکستان پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ان سکھ یاتریوں کو لانے کے لیے ٹرین تیار کھڑی رہی، مگر بھارت کی طرف سے اس ٹرین کو آنے کی اجازت نہ مل سکی۔ اظہر سلیری نے کہا کہ سکھوں کے مذہبی کیلنڈر کی تاریخوں کا جھگڑا تھا۔ سرحد کے اس طرف چاہتے تھے کہ 1 جون کو ٹرین بھیجی جائے، جبکہ پاکستان میں سکھوں کی تنظیم 8 جون کو ٹرین بھیجے جانے کے حق میں تھی۔
ایکچولی کیلنڈر کا اگر ایشو دیکھیں تو نانک شاہی کیلنڈر 2003 میں شائع ہوا تھا، جس کو پوری سکھ سنگت نے مانا تھا۔ اکال تخت ان کا جو بڑا تخت ہے، اس نے اس کو جاری کیا تھا۔ اب 2010 میں اس کو امینڈ کیا ہے یونیلیٹرلی۔ وہاں پہ ایس جی پی سی سکھوں کی تنظیم ہے، انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو امینڈ کر کے اکال تخت سے حکم نامہ لے لیا تھا۔
اظہر سلیری کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت یہاں پر موجود سکھوں کی گردوارا پربندک کمیٹی کے فیصلوں پر ہی چلتی ہے، اور ان کے حساب سے یاتریوں کی آمد کا دن 8 جون ہی بنتا ہے۔ ان یاتریوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا ذکر کرتے ہوئے اظہر سلیری نے کہا،
ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہوا ہے، میڈیسنز کا کیا ہوا ہے، منی چینج کا کیا ہوا ہے، اور ان کے جتنا بھی دوسرے ارینجمنٹس ہیں، پانی شانی کا، سیکورٹی کا، رینجر کے ساتھ، مناوا پولیس کے ساتھ، سارا لیزون۔
اپنی لاہور آمد کے بعد یہ سکھ یاتری مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے اتوار ہی کو ننکانہ صاحب چلے گئے، جہاں گردوارا جنمستان میں ایک روزہ تقریبات ہوں گی۔ 10 جون کو یہ یاتری فاروق آباد میں گردوارا سچا سودا جائیں گے، اور اگلے روز گردوارا پنجا صاحب حسن ابدال روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کے بعد یہ یاتری لاہور میں واقع گردوارا ڈیرا صاحب واپس آ جائیں گے۔ یہاں رسوم کی ادائیگی کے بعد 17 جون کو واپس بھارت روانہ ہوں گے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
طالبان کی دھمکیوں کے باوجود افغانستان میں دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات پروگرام کے مطابق اگلے ہفتے ہوں گے، اور سیکیورٹی فورسز نے اس موقع پر انتخابی عمل اور امیدواروں کی حفاظت کے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات افغانستان کے آزاد انتخابی کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے کابل سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بھی کہا کہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کی طرح دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات کے موقع پر بھی سرحدوں پر سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ افغانستان میں مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی افغانستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں آنے والے سیلاب میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہزاروں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔
تا اکنون راپور رکنیایی که دیم مجلس جوا می دامه داره 74 نفر شهید است.
بغلان صوبے میں قدرتی آفات کا انتظام سنبھالنے والے ادارے کے ڈائریکٹر مسعود کوزات کہتے ہیں کہ اب تک کی رپورٹوں کے مطابق 74 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاشوں کو ان کے خاندانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں اور 800 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. گزرگاہ نور علاقے میں سیلاب کی تباہ کاری سے ایک ماہ پہلے شدید لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام نے کہا ہے کہ سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. افغان امدادی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ متاثرہ علاقے میں خوراک اور اشیاء ضرورت پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور چین کے وزیر خارجہ نے نئی دلی میں اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ سفارتی تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی. چینی وزیر خارجہ وانگ جی اتوار کو نئی دلی پہنچے جہاں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ہونے والی اعلی سطحی مذاکرات میں شرکت کی. گزشتہ ماہ بھارت میں بننے والی نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ چین کی یہ پہلی اعلی سطحی ملاقات تھی. چینی وزیر خارجہ منگل کو وطن واپسی سے پہلے توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے. عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرد پارٹی دفتر کے باہر دوہرے بم دھماکے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے. اتوار کے روز ہونے والے دھماکوں میں ایک خود کش حملہ بھی شامل ہے اور صدر جلال طالبانی کی پیٹریاٹک یونین آف کردستان پارٹی یعنی پی یو کے ایک دفتر کے قریب ہوئے. یہ مقام سیکیورٹی افواج کی عمارت کے قریب واقع ہے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جو بغداد کے شمال مشرق میں واقع دیالہ صوبے کے جالولہ قصبے میں ہوا ہے. اور عراق کے دارالحکومت میں کار بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں قریب 60 افراد ہلاک ہو گئے. تشدد کے اسی سلسلے میں عراق کی ایک یونیورسٹی پر بھی عسکری پسندوں نے حملہ کیا تھا. بغداد میں ہفتے کے روز ہونے والے دھماکوں کا ہدف بیشتر شیعہ اکثریت والی آبادی کے علاقے تھے. عراق میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ملک بھر میں مختلف مقامات پر عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں. موصل میں دوسرے روز جاری رہنے والی لڑائی میں درجنوں عسکریت پسند اور پولیس اہلکاروں کے ہلاک ہو جانے کی خبر ہے. مصر میں سابق فوجی سربراہ عبد الفتح السیسی نے مصر کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے. ایک ہفتہ قبل ہونے والے انتخابات میں انہوں نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. ان کی اس کامیابی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا. عدالت کے باہر مسٹر سیسی کے حمایتی ان کی فتح کا جشن منانے کے لیے تحریر اسکوائر پر جمع تھے. مسٹر سیسی نے تقریباً ایک سال پہلے اختیار سنبھالا تھا جب فوج کی قیادت کرتے ہوئے سابق صدر محمد مورسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. مسٹر مورسی کی اخوان المسلمون نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا اور اب فوج کے تحت قائم کی گئی حکومت کی طرف سے اسے سخت کارروائیوں کا سامنا ہے. نئے صدر کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے جن میں جاری تشدد اور معیشت کی دیگرگوں حالت بھی شامل ہے. مسٹر سیسی کے بیشتر مخالف نے اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ سابق صدر حسنی مبارک کی طرح مطلق العنانی اقتدار کے تحت ملک ہوگا. مسٹر سیسی مصر مبارک کے دور میں انٹیلیجنس کے سربراہ تھے. وہ پانچویں صدر ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے. امریکہ ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں براہ راست مذاکرات کے لیے جنیوا میں دو سینئر عہدیداروں کو بھیج رہا ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ ولیم بونز اور ایران کے لیے امریکہ کے کلیدی مذاکرات کار سیاسی امور کے لیے انڈر سیکرٹری وینڈی شرمن ایرانی عہدیداروں سے پیر اور منگل کے روز ملاقاتیں کریں گے. ایران کے کلیدی جوہری مذاکرات کار عباس عراقچی نے ایرانی ٹیلی ویژن پر اتوار کے روز کہا کہ پیر کے روز امریکی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے لیے کلیدی نمائندہ ہیلگا شمیٹ بھی شامل ہوں گی. انہوں نے کہا کہ بات چیت میں ان پابندیوں کے بارے میں غور ہوگا جو ایران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں مغرب کی طرف سے لاگو کی گئیں. ایران اور گروپ آف سکس عالمی طاقتوں کے درمیان بین الاقوامی جوہری مذاکرات کو P5+1 کہلانے والے گروپ کی طرف سے 16 جون کو شروع ہونا ہے. اس گروپ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی شامل ہے. گزشتہ مہینوں میں ہونے والے مذاکرات میں دشواریاں رہیں, اس لیے اختلافات دور کرنے کے لیے نئے سرے سے کوششیں کی جا رہی ہیں. انٹرنیشنل گروپ نے نومبر میں ایران کے ساتھ ایک عبوری سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایران میں یورینیم کی افزودگی پروگرام کو محدود کرنا تھا, جس کے بدلے میں جزوی طور پر پابندیوں میں نرمی کر دی گئی تھی. عہدیداروں کو امید ہے کہ 20 جولائی تک ختمی سمجھوتا طے پا جائے گا. امریکہ اور مغربی قوتیں لمبے عرصے سے ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام دیتی آئی ہیں, لیکن ایران اپنے موقع پر قائم ہے کہ اس کے جوہری سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے ہیں. کوسوو میں آج ووٹر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا وزیر اعظم ہاشم تہزی کو تیسری مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ نئے قانون سازوں کا بھی چناؤ کیا جا رہا ہے. پروفیسر سیملی باٹیچی کہتی ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر یقینی طور پر بہتری ہوگی، لیکن اگر ہم انہی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر مجھے کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا۔ عام انتخابات کو مسٹر تیاچی اور ملک کی طرف سے یورپی یونین میں شرکت کے لیے آزمائش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مسٹر تیاچی سابق لبریشن آرمی کے ایک لیڈر رہے ہیں جو سیاستدان بن گئے اور گزشتہ 7 برسوں سے کوسوو کی قیادت کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سربیا سے آزادی کے 2008 اعلامیے کی بھی نگرانی کی تھی، لیکن بے روزگاری اور بدعنوانی کی بلند شرح کی وجہ سے کوسوو کے تقریباً 20 لاکھ افراد پریشان ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں جاری لڑائی اور بے گھر لوگوں تک پہنچنے میں ناکامی ملک کو بھوک کی طرف لے جا رہی ہے۔ پروگرام کا کہنا ہے کہ اس انسانی تباہی کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے۔
وسط دسمبر میں حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی سے پہلے جنوبی سوڈان میں 1,40,000 افراد خوراک کی شدید کمی کا شکار تھے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی خاتون ترجمان ایلزبت بائرز کا کہنا ہے کہ اب یہ تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ایلزبت کہتی ہیں،
WFP
کو خوراک کی صورتحال اور اس کی شدید کمی کے بارے میں تشویش ہے جو کہ آئندہ برسوں میں قحط میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ابھی سے عمل کریں تو اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ میں اسی چیز کو سامنے لانا چاہتی ہوں، ہم اسے ٹال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی کو بالکل ختم کیا جائے۔ تاہم ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حریف فریقین کے درمیان 9 مئی کو عارضی جنگ بندی سے متعلق معاہدہ دستخط ہونے کے چند ہی دن بعد ٹوٹ گیا تھا۔ سو اس غذائی بحران کو قحط میں تبدیل ہونے سے روکنے کی واحد امید یہ ہے کہ امدادی اداروں کو اس تنازع سے متاثر ہونے والے لوگوں تک بلا رکاوٹ رسائی حاصل ہو۔ ایلزبت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خصوصی طور پر دور دراز علاقوں تک زندگی بخش امداد لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ بارش کا موسم وقت سے پہلے شروع ہو گیا ہے، اس لیے یہ بات اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امدادی اداروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ امدادی اشیاء کو پہلے سے ان کی جگہ پر پہنچا سکیں تاکہ آئندہ آنے والے مشکل وقت میں ان کی مدد ہو سکے۔ ایلزبت کا کہنا تھا،
60% of the road will be impassable in the next few weeks.
آئندہ چند ہفتوں میں 60% کے قریب سڑکوں سے گزرنا مشکل ہوگا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری کاروائیوں میں تیزی سے اضافہ ہو تاکہ سب سے زیادہ بے یار و مددگار افراد کو بھوک کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے جونگیلائی، یونٹی اور بالائی نیل جیسی متاثرہ ریاستوں میں انتہائی صورتحال ہے۔ WFP نے رپورٹ دی ہے کہ ریاست یونٹی کی 3/4 آبادی خوراک کی قلت کا شکار ہے اور آئندہ 3 مہینوں میں یہ تعداد 85% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ایلزبت کہتی ہیں کہ WFP دریا کے ذریعے بھی خوراک پہنچانے کے لیے اپنی کاوشوں میں تیزی پیدا کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ادارہ دور دراز علاقوں تک خوراک پہنچانے کے لیے فضائی راستے اختیار کر رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس فضائی کارروائی پر زمینی راستوں سے خوراک پہنچانے کی نسبت 5 گنا زیادہ خرچہ اٹھے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی بحریہ نے بحیرہ روم میں نقل مکانی کرنے والے قریب 300 افراد کو بچایا ہے۔ ان میں کچھ ایک ایسی کشتی پر تھے جو ڈوب رہی تھی۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں کو 2 جہازوں پر لے جایا گیا تھا اور طبی امداد دینے کے بعد مالٹا منتقل کیا جا رہا ہے۔ شمالی افریقہ سے 1,000 افراد کو اس سال بچا لیا گیا جو اطالوی ساحل کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ امریکی خاتون اول مشیل اوباما اور سابق صدر بل کلنٹن سمیت کئی نامور شخصیات نے ہفتے کے روز شاعرہ، مصنفہ اور معاشرتی حقوق کی سرگرم کارکن مایا اینجیلو کو ایک نئی نجی تقریب میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مایا اینجیلو 86 سال کی عمر میں 28 مئی کو انتقال کر گئی تھیں۔ اینجیلو ونسٹن سالم میں ویک فاسٹ یونیورسٹی میں 3 دہائی تک درس و تدریس سے وابستہ رہیں، جس کا ذکر ان کی ساتھی اوپرا ونفرے اور اداکار سیسلی ٹائسن نے اس تقریب میں اپنی تقاریر میں کیا۔ مایا نے 1993 میں بل کلنٹن کی پہلی مرتبہ بطور صدر تقریب حلف برداری میں اپنی لکھی ہوئی نظم آن دا پلس آف مارننگ پڑھی تھی۔ 1969 میں آئی نو وائی دا کیش برڈ سانگ نامی اپنی سوانح عمری کا کہنا لکھنا ان کے لیے سب سے زیادہ وجہ شہرت بنا اور بعد میں ان کے تحریری مسودے امریکی درسگاہوں میں پڑھائے جانے لگے۔ ماں نے اسٹیج پر بھی کام کیا اور رقص، معاشرتی حقوق کی کارکن، گائیکی، ہدایت کاری اور ڈرامہ نگاری میں انہیں گرامی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ سر براک اوباما نے 2011 میں مایا کو ملک کے سب سے بڑے سویلین اعزاز تمغہ آزادی یعنی میڈل آف دا فریڈم سے نوازا تھا۔ مایا کے انتقال پر صدر اوباما کا کہنا تھا کہ مشیل اور ان کے لیے وہ لمحات محبوب ترین تھے جو انہوں نے مایا کے ساتھ گزارے۔ اور اب کچھ اور حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ مصر کے جہاں السیسی نے عہدۂ صدارت کا حلف اٹھایا ہے۔ مصر کی فوج کے سابق سربراہ عبدالفتح السیسی نے ملک کی عہدۂ صدارت کا حلف اٹھا لیا۔ گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں انہیں متوقع طور پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ تقریب حلف برداری اتوار کو دارالحکومت قاہرہ میں اعلیٰ ترین آئینی عدالت میں منعقد ہوئی۔ تقریباً ایک سال پہلے انہوں نے ملک کے پہلے جمہوری منتخب صدر محمد مرسی کو برطرف کر کے امور حکمرانی ایک عبوری حکومت کے حوالے کر دیے تھے۔ مرسی کی جماعت اخوان المسلمین نے صدارت انتخاب کا بائیکاٹ کیا، جبکہ گزشتہ سال سے اس جماعت کے خلاف بڑے پیمانے پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن میں سینکڑوں کارکنوں اور رہنماؤں کو حراست میں لے کر ان پر مقدمات چلائے جاتے رہے۔ السیسی یہ کہہ چکے ہیں کہ اخوان المسلمین کا مصر میں کوئی مستقبل نہیں۔ نئے صدر کو ملک میں جاری پرتشدد واقعات اور خراب اقتصادی صورتحال جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ السیسی کے بیشتر مخالفین ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک مطلق الانانیت کی طرف واپس لوٹ جائے گا، جیسا کہ مصر میں سابق صدر حسنی مبارک کے تقریباً تین دہائیوں پر مشتمل دور میں تھا۔ السیسی مسٹر مبارک کے دور حکومت میں فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ رہ چکے ہیں اور انہیں بعد میں فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔ ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اور آئیے اب خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ اسکوائر مصر کے حالیہ سیاسی واقعات پر بننے والی ایک ڈاکیومنٹری ہے اور مصر کی پہلی فلم ہے جسے آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس بارے میں عائشہ گیلانی کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں۔
میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ آرٹس ایک ایسے ایکسپریشن کا فارم ہے جو کسی بھی انداز سے میننگ فل میسیجز کیری کرنے کی پاور رکھتی ہے۔ ایجپٹ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اور بہت سارے فلم میکرز نے ڈاکیومنٹ کیا۔ آج اس ایونٹ نے ایک انیوژول ڈاکیومنٹری کا روپ ڈھال لیا ہے بائی دا نیم آف دا اسکوائر۔ اس مووی نے بہت ساری آسکرز کے لیے نامینیشنز بھی جیتی ہیں اور یہ ڈاکیومنٹری بہت قریب سے سچائی اور حقیقی کو پبلک کو پریزنٹ کرتی ہے۔
مصر میں بغاوت کا آغاز ہوتے ہی ایک امید کی لہر دوڑ گئی۔ ہر نسل اور شعبے سے تعلق رکھنے والے مصر کے عوام ہزاروں کی تعداد میں ایک مرکزی چوک پر اکٹھے ہوئے اور فوج کے حمایت یافتہ حکمران حسنی مبارک کی دستبرداری کا مطالبہ کیا، اور 18 دنوں کے بعد ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔
قرار السید الرئیس محمد حسنی مبارک بالتخلی عن منصب رئیس الجمہوریہ۔
حسنی مبارک نے اپنا استعفی دے دیا۔ اس ڈاکیومنٹری کا نام دا اسکوائر ہے اور اس میں مختلف کردار ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تحریر اسکوائر میں ان خوشی کے لمحوں سے لے کر مبارک کے استعفے کے بعد کیا کیا ہوا۔ اس ڈاکیومنٹری میں احمد جیسے سیکولر نوجوان ہیں جو یہ انقلاب لائے۔ ان کے علاوہ اس میں مسلم برادرہڈ کے ماجدی ہیں اور مصری اداکار خالد عبداللہ بھی ہیں جن کا تعلق مصر کے دانشور اعلیٰ طبقے سے ہے۔ کریم عامر اس فلم کے پروڈیوسر ہیں۔
ہم ان چند کیمرہ ٹیمز میں سے ایک ہیں جنہوں نے تحریر اسکوائر میں 18 دن گزارے اور اس کے بعد 3 سالوں تک ان کرداروں کا پیچھا کیا۔ اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے ہم سامعین کو ایک پراثر اور جذباتی تجربہ دینا چاہتے تھے تاکہ لوگ محسوس کر سکیں کہ اس وقت مصر میں کیا عالم تھا۔
ایک جرنیل مظاہرین کو یقین دلاتا ہے کہ فوج ان کی حفاظت کرے گی، مگر فوج الٹا ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور پھر نومبر 2011 میں شدید جھگڑے شروع ہوئے۔
مش
اور یہ سب ہونے کے باوجود فوج نے پارلیمانی انتخابات کی منصوبہ بندی جاری رکھی.
میں اس ملک کے مستقبل کے لیے پریشان ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں فوج کا بہت بڑا کردار ہوگا اور یہ فوج اپنے آپ کو آئین اور قوانین سے ماورا سمجھتی ہے.
جون 2012 میں مسلم برادرہڈ کے لیڈر محمد مرسی صدر منتخب کیے گئے مگر جلد ہی تحریر اسکوائر میں مرسی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. جولائی 2013 میں فوج نے مرسی کو فارغ کر کے ایک دفعہ پھر مصر کا کنٹرول سنبھال لیا.
ہم اس وقت تاریخ کے ایک برے لمحے سے گزر رہے ہیں مگر جیسا کہ آپ اس فلم میں دیکھیں گے کہ آپ اس انقلاب کا اندازہ صرف ایک لمحے کو دیکھ کر نہیں لگا سکتے. یہ بغاوت، انقلاب یا جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ایک لہر ہے.
یہ فلم ابھی تک مصر میں ریلیز نہیں ہوئی مگر آسکر کے لیے نامینیٹ ہوئی جس کی وجہ سے اس کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. امریکی کمپنی نیٹ فلکس اپنے امریکہ اور یورپ کے سبسکرائبرز کو یہ فلم سٹریم کرنے کا موقع دے رہی ہے. عامر کا کہنا ہے کہ اس فلم میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جن کے حکمران ظالم ہیں.
اس کا پیغام ہے کہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوں، ہر ایک چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے حکمرانوں کو جواب دہ ٹھہرائیں. اور اگر آپ احمد سے بات کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اس طرح کا شعور حاصل کرنا اور اس طرح کے نظام کو فروغ دینا صرف مصر کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں.
5 سال پہلے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ عالمی اقتصادی کساد بازاری اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوراک کے عدم تحفظ کی جانب دھکیل رہی ہیں، صدر براک اوباما نے ایک نئے عالمی پروگرام کے لیے 3 سال کی مدت میں 3.5 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا جس کا مقصد بھوک، غذائیت میں کمی اور غربت پر قابو پانے پر توجہ مرکوز کرنا تھا. 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد مئی 2010 میں فیڈ دی فیوچر انیشیٹو تنظیم کا جنم ہوا. بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے یا USAID کی قیادت میں کام کرنے والے ادارے فیڈ دی فیوچر کی توجہ چھوٹے کاشتکاروں، بالخصوص خواتین پر مرکوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے شعبوں میں ترقی کے مقابلے میں زرعی شعبے کی ترقی غربت گھٹانے میں کم از کم دگنا زیادہ مؤثر ہے. اس لیے USAID حکومتوں، سول سوسائٹی، نجی شعبے اور عطیات دینے والی تنظیموں کی شراکت داری کے ساتھ مقامی ترجیحات کو سامنے لانے کے لیے فیڈ دی فیوچر پروگراموں کی مدد کر رہا ہے. افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ اور جزائر غرب الہند کے 19 منتخب ملکوں میں فیڈ دی فیوچر 18.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئی سستی ٹیکنالوجیز متعارف کرا چکا ہے. اور دنیا بھر میں لاکھوں ماؤں اور بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک کے پیکٹ متعارف کرا چکا ہے. مئی کے شروع میں USAID نے 2013 سے متعلق فیڈ دی فیوچر کی ترقیاتی رپورٹ جاری کی جو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ پروگرام غیر معمولی طور پر کامیاب رہا. پچھلے سال اس پروگرام نے تقریباً 70 لاکھ کسانوں اور خوراک پیدا کرنے والوں کو نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے اور تقریباً 99 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشتکاری کے طریقے بہتر کرنے میں مدد کی. اس پروگرام نے 1.25 کروڑ سے زیادہ بچوں تک خوراک پہنچائی جس سے ان کی بہتر افزائش میں مدد مل سکتی ہے اور اس طرح انہیں ایک بہتر مستقبل کا موقع میسر آ سکتا ہے. اس لیے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں 33 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں نے بہتر معیار کے بیجوں اور کھاد کے استعمال اور کاشتکاری کے طریقے بہتر بنا کر چاول کی پیداوار میں 20% تک اضافہ کیا ہے. سینیگال میں اب کاشتکار زیادہ چاول اگاتے ہیں جو ان کے ملک کی 4 لاکھ سے زیادہ آبادی کی 1 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہے. اور ہنڈوراس میں 4,300 خاندان $1.25 روزانہ کے خط غربت سے کافی اوپر آ چکے ہیں جس کی ایک وجہ باغبانی اور گلبانی کے شعبے میں 125% ترقی ہے. اپنے 2009 کے حلف برداری کے خطاب میں صدر اوباما نے کہا تھا کہ غریب ملکوں کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کھیتوں کی پیداوار میں اضافے اور صاف پانی کی فراہمی میں اور فاقہ زدہ ناتواں جسموں کو غذائیت اور بھوکوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ کام کریں گے. صدر نے کہا کہ ہماری طرح کے ان ملکوں سے جو نسبتاً ہر چیز کی فراوانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ دیر تک اپنی سرحدوں سے باہر پیش آنے والے مصائب و آلام سے لا تعلقی کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہم دنیا کے وسائل کا اس کے اثرات کا خیال کیے بغیر اسراف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ تبدیل ہو جانا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اسٹڈی پروگرام کے تحت یہاں امریکی ہائی اسکولوں میں ایک سال کی تعلیم حاصل کر کے وطن واپس جانے والے 15 سے 17 سال کی عمروں کے پاکستانی طالب علم۔ ہمارے مہمان ہیں امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک سال کی ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے پشاور پاکستان کے طالب علم اسامہ اعجاز۔ امریکی ریاست یوٹا میں تعلیم حاصل کرنے والے کراچی پاکستان کے طالب علم ارحم محمود۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کرنے والے پشاور پاکستان کے طالب علم محمد فاروق نیازی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں تعلیم حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ کائنات مسعود۔ ہمارے مہمان ہیں امریکی ریاست مونٹانا میں تعلیم حاصل کرنے والے پشاور پاکستان کے طالب علم اسد خٹک۔ اور ہمارے مہمان ہیں ایبٹ آباد پاکستان سے، یہاں امریکی ریاست نوئیڈا میں ایک سال کی ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کر کے وطن لوٹنے والی پاکستانی طالبہ عائشہ ذاکر۔
شروع کریں گے ہم پروگرام کراچی پاکستان کے ارحم محمود سے جو اس وقت یوٹا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں۔ کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے کیا، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے تحت کتنے پاکستانی طالب علم ہر سال یہاں امریکہ میں آتے ہیں؟
جی بیسکلی کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ امریکہ کا فنڈ کرتا ہے۔ یہ بیسکلی ہر سال پاکستانی طالب علم جو 15 سے 17 سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں جو یہاں امریکہ میں ایک سال کے لیے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے تقریباً 10-11 سال ہو چکے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی تقریباً 11 سال سے ہے الحمدللہ۔ بیسکلی کے ایل ایس پروگرام جو ہے وہ مسلم کنٹریز میں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو بن گئے سٹیریوٹائپس امریکہ مسلمانوں کے بارے میں، اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان بچے یہاں پہ آئیں یا مسلم کنٹریز سے یہاں بچے ہیں، اپنا کلچر پروموٹ کریں، بتائیں ان کو ساری چیزیں۔ بیسکلی ایک کلچرل ایکسچینج ہے، ہم اگر آتے ہیں تو ہم پاکستان کا کلچر ان کو سکھاتے ہیں اور ہم امریکہ کا کلچر بھی سیکھتے ہیں۔ پاکستان سے ہر سال کافی بچے آتے ہیں، پچھلے 3 سال سے 108 بچے آئے ہیں ہر سال امریکہ میں، اور ابھی تک پاکستان میں 11 سال ہو چکے ہیں اس پروگرام کو۔ 2013 اور 2014 کے پروگرام تک ابھی 800 سے زائد بچے امریکہ میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں پاکستانی۔
تو اس پروگرام کے تحت کیا کیا سہولیات ملتی ہیں ان طالب علموں کو جو سلیکٹ ہوتے ہیں اس پروگرام کے لیے؟
مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہوسٹ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، امریکن ہوسٹ فیملی کے ساتھ، ہمیں مفت تعلیم ملتی ہے، امریکی حکومت سے جیب خرچ بھی ملتی ہے ہر مہینے۔ ہوسٹ فیملی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں مفت میں۔
اچھا
جی بالکل۔
تو اس طرح سے آپ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں؟
بالکل ایک فرد کی طرح، اور یہ ایک طرح کا زندگی بھر کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ آپ واپس بھی چلے جاتے ہیں تب بھی آپ کی بات چیت رہتی ہے، اور وہ کبھی کبھار اکثر اوقات آپ سے ملنے بھی آتے ہیں پاکستان، آپ بھی امریکہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو یہ ایک طرح کا لائف لانگ کنیکشن ہوتا ہے۔
تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس کنیکشن کو تھوڑی دیر کے لیے یا پتہ نہیں کب تک کے لیے منقطع کرتے ہوئے؟
دیکھیں جی, ویسے تو مکسڈ ایموشنز ہیں, کیونکہ یہاں پہ جتنی دوستیاں بنائی ہیں, جتنے تعلقات ہو گئے, جتنے ریلیشنز ہیں لوگوں کے ساتھ, ظاہر ہے ان کو سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں واپس کب آئیں گے, یا پتہ نہیں واپس کبھی آئیں گے بھی کہ نہیں. لیکن خوشی ایک طرح سے اس طرح کہ واپس اپنے ملک جا رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے, پرانے دوستوں سے ملیں گے, اپنی فیملی سے ملیں گے, تو مکسڈ ایموشنز ہیں ابھی, کچھ بالکل اداس بھی ہیں اور خوشی بھی ہیں. تو
بہت شکریہ ارم, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو بتایا کہ یس ایکسچینج اسٹوڈنٹس پروگرام ہے کیا.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹس ڈائنوویچ اور انجینئر جان ریڈن. بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا تازہ بلٹن لے کر پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گی, لیکن اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. حالات حاضرہ کا یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری. بہجت کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت, ابھی آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.